مہینہ ہے رمضان بخشش کا ہے سامان اس ماہ میں نازل ہوا قرآن مالک کا ہے احسان.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس ماہ رمضان ایک منفرد موضوع لے کر. اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کے بارے میں آپ سے بات کریں، ہم چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ کریں. خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ماہ رمضان میں. اور یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن ناس کے لیے ہدایت ہے، یعنی انسانوں کے لیے ہدایت ہے. آپ جانتے ہیں کہ دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں خداوند متعال فرماتا ہے ہدی للمتقین، کہ یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. تو اس پر ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن ہر ایک کے لیے ہدایت ہے، مگر اس سے استفادہ اور اس سے فائدہ صرف اور صرف متقین اٹھاتے ہیں. خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اس ماہ رمضان ہمیں ان متقین میں قرار دے جو اس کتاب، اس ذکر خدا سے فائدہ اٹھا سکے. جس موضوع پہ آج ہم بات کرنا چاہیں گے آپ سے، وہ موضوع تھوڑا سا مختلف ہے. مختلف اس حوالے سے کہ آپ نے بہت سارے علماء، بہت سارے بزرگ علماء کی گزارشات کو سنا ماہ رمضان میں، اور ہر سال بھی آپ ان سے وعظ اور نصیحت لیتے رہتے ہیں، مگر کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر بات کرنے کا کبھی موقع فراہم نہیں ہوتا. اس ماہ رمضان خداوند متعال نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس موضوع پہ آپ سے بات کریں کہ جس کا عنوان ہے تمدن اسلامی میں جنگ نرم کا کردار. میں جانتا ہوں کہ بہت سارے الفاظ اس ایک لائن کے اندر ایسے ہیں کہ جن سے شاید آپ میں سے کافی سارے لوگ آشنا نہ ہوں، مگر ہم کوشش یہ کریں گے کہ ان دو لیکچرز کی سیریز میں ان سارے موضوعات کو تھوڑا تھوڑا آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں. ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ موضوع ہے تمدن اسلامی کی تشکیل میں جنگ نرم کا کردار. اگر آپ ان دو لیکچرز کو سنیں گے، بالخصوص وہ دوستان کے جو جوان ہیں، وہ دوستان جو متوجہ ہیں، وہ دوستان جو اسلام کی طرف ایک پر امید نگاہ رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ اس موضوع میں بہت زیادہ گہرائی ہے اور یہ موضوع ہماری زندگیوں سے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے. دیکھیے، ہمارے پاس جب بھی کوئی تھیوری آتی ہے یا جب بھی کوئی آئیڈیالوجی آتی ہے، تو اس سے ایک رزلٹ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے. کسی بھی دنیا کی تھیوری کو آپ اٹھا لیجئے یا کسی بھی آئیڈیالوجی کو اٹھا لیجئے، بالآخرے آپ کو وہ آئیڈیالوجی یا وہ تھیوری ایک رزلٹ کی طرف، ایک نتیجے کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرتی ہے. اور ایکسپیکٹڈ بھی یہی ہوتا ہے، تھیوری دینے کے پیچھے، کسی بھی تھیوری کے پیچھے، کسی بھی آئیڈیالوجی کے پیچھے کیا چیز کارفرما ہوتی ہے، وہ یہ کہ اس سے کوئی نتیجہ لیا جائے گا. مثلاً ہم آپ کو مثال دیتے ہیں لبرل ڈیموکریسی. اگر آپ لبرل ڈیموکریسی کو لیں تو یہ ایک تھیوری ہے اور یہ ایک آئیڈیالوجی ہے. جب آپ ویسٹرن پولیٹیکل سسٹم کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں، یہ اس کا ایک نتیجہ ہے. ویسٹرن پولیٹیکل سسٹم از این آؤٹ پٹ آف لبرل ڈیموکریسی. اسی طرح سے اگر آپ سوشلزم کو اٹھاتے ہیں اور آپ چائنا کی طرف، کیوبا کی طرف، ویتنام کی طرف مثلاً نگاہ کرتے ہیں، تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ سوشلزم وہاں پر ایک سسٹم کے عنوان سے متعارف ہوا. اسی طرح کیپٹلزم کو دیکھتے ہیں تو آپ پوری دنیا کی اکانومی اس وقت دیکھیے، اور سارے جو فائنینشیل ماڈلز ہیں اور تھیوریز ہیں اس کے ساتھ آپ کیپٹلزم کو رکھیں، تو آپ پوری دنیا کے اندر اس کے نتائج کو دیکھنا شروع کریں گے. تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک سوشل، پولیٹیکل یا اکنامک آئیڈیالوجی، اس سے ایک رزلٹ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے، وہ رزلٹ جو کہ باہر معاشرے کے اندر، اس دنیا کے اندر امپلیمنٹ ہو کے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے۔ ہم بہت دفعہ یہ جملہ سن بھی چکے ہیں، بول بھی چکے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، صحیح ہے یہ بات؟ جب ہم یہ ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، تو ہم ان ادر ورڈز یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اسلام کی ایک آئیڈیالوجی ہے، یا اسلام خود ایک آئیڈیالوجی ہے، اسلام خود ایک اسکول آف تھاٹ ہے، اسلام خود ایک طرز تفکر ہے، اسلام خود رہن سہن کا ایک سلیقہ اور طریقہ ہے۔ تو جب اسلام کی کھلی بات ہو کہ یہ ایک آئیڈیالوجی ہے، تو کیا یہ ڈیمانڈ کرنا اور یہ سوال اٹھانا کہ اس آئیڈیالوجی کا رزلٹ اور اس آئیڈیالوجی کی آؤٹ پٹ کہاں پر ہے؟ کیا اگر کوئی یہ سوال اٹھاتا ہے کہ آپ ایک آئیڈیالوجی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں دنیا میں، اس کی آؤٹ پٹ دکھائیے، آپ اس تھیوری کا، جس کو ہم اسلام کہیں گے یہاں پر، اس کی آؤٹ پٹ کو پوری دنیا کے اندر جو بھی ہوا اس کے اندر دکھائیے، ہمارے سامنے پیش کیجئے، کون سے سسٹمز ہیں جو آپ نے بنائے، کون سی ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے معاشروں کو پرووائڈ کی اپنی تھیوری کی بنیاد پر، اپنی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر، تو کیا یہ غیر مناسب سوال ہے؟ بالکل نہیں۔ اس سوال کو اگر ہم نے سمجھنا ہو تو مثلا اسلام کا اگر ہم ایک پولیٹیکل ڈائمینشن اٹھاتے ہیں، کہ جس کو قرآن نے امامت کے نام سے بھی یاد کیا، ایک اور جہت سے اس کو خلافت بھی کہا جاتا ہے، اس ایک اور جہت سے اس کو ولایت بھی کہا جاتا ہے، تو اس پولیٹیکل سسٹم کی جو اسلام نے 1400 سال پہلے متعارف کروایا، اگر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ اس پولیٹیکل سسٹم کے رزلٹس کو آپ ہمیں دکھائیے، تو ہم کیا دکھا سکتے ہیں؟ یہاں سے ہم اپنے موضوع کے مزید قریب ہو جاتے ہیں کہ 1979 میں جو ہمارے پاس انقلاب آیا، جو ہمارے پاس نظام ولایت فقیہ کا قیام ہوا، ہم کم از کم خداوند متعال کا نہایت احسان ہے کہ آج دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اسلام کی پولیٹیکل تھیوری، اسلام کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی، اسلام کا پولیٹیکل منصب، جس کو ہم خلافت، امامت، ولایت، جس بھی نام سے اگر ہم اس کو متعارف کروائیں، وہ آج ہم دنیا میں ایک چھوٹے سکیل پر امپلیمنٹ کر چکے ہیں۔ اب یہیں سے ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ہم نے جب دیکھا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ولایت الفقی ہمان ولایت رسول اللہ است، کہ ولایت فقی وہی ولایت رسول اللہ ہے، وہی حاکمیت رسول اللہ ہے، تو امام خمینی کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ولایت دین کی امپلیمنٹیشن ہے، یہ حاکمیت دین ہے، یہ حاکمیت اسلام ہے۔ اب جب ہم یہاں تک آ گئے کہ ایران میں ولایت فقیہ کا نظام قائم بھی ہو گیا اور یہاں سے آگے بھی بڑھ گیا، تو واٹس نیکسٹ؟ ہم نے ایک بہت چھوٹے لیول پہ اپنے سسٹم کا ایک پروف آف کانسیپٹ دے دیا، اب کیا؟ دیکھیے، اب یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اگر آپ آیت اللہ خامنائی حفظہ اللہ، ان کے گام دوم یعنی سیکنڈ فیز آف دا اسلامک ریولیوشن کا جو مینیفیسٹو تھا، اگر آپ اس کو اٹھائیں اور اسٹڈی کریں، جو کہ ابھی لاسٹ اینیورسری پہ انقلاب اسلامی کے رہبر نے لکھا، تو آپ کو وہاں سے بہت واضح طور پہ نظر آئے گا کہ نیکسٹ از دا ری اپیئرنس آف امام زمان علیہ السلام، ہمارے زمانے کی حجت، ہمارے زمانے کے امام، وہ فرزند زہرا، ان کے ظہور کی بات ہے، ان کے ظہور کا مقدمہ یہ انقلاب اسلامی بن چکا ہے۔ ہم خداوند متعال کے اس لطف کے اوپر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اس عصر میں پیدا کیا، اس عصر کو دیکھنا نصیب فرمایا کہ جس میں ہم امام کے ظہور سے مزید نزدیک ہو چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ رہبر معظم نے ایک اور بحث کو چھیڑا، کہاں پر؟ اسی مینیفیسٹو کے اندر رہبر فرماتے ہیں کہ ہم امام کے ظہور سے بھی نزدیک ہو رہے ہیں اور تمدن نوین اسلامی سے بھی نزدیک ہو رہے ہیں۔ اب یہ تمدن نوین اسلامی کیا ہے، جس کو امام کے ظہور کے ساتھ رہبر نے بیان فرمایا؟ تو یہ ہمارا موضوع قرار پاتا ہے کہ ہم اس تمدن نوین اسلامی یعنی دی نیو اسلامک سویلائزیشن، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے خد و خال کو دیکھنے کی کوشش کریں، اور کچھ چیزیں ہم آپ کی خدمت میں اور عرض کریں گے اسی موضوع سے متعلق۔ دیکھیے، ہمارے پاس ان دو سیشنز میں جو لرننگ آبجیکٹیوز رہیں گے وہ سب سے پہلے یہ کہ اس نیو اسلامک سویلائزیشن کو، جس کو فارسی میں تمدن نوین اسلامی کہا جاتا ہے، یا اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں ایک نیا اسلامی تمدن، ہم اس کو سمجھنا چاہیں گے۔ یہ پہلا آبجیکٹیو ہے کہ یہ جو کہا گیا اس کا مطلب کیا ہے۔ دوسرا، ہمارے پاس جو ان دو سیشنز کا آبجیکٹیو رہے گا وہ یہ کہ اس تمدن نوین اسلامی یا دا نیو اسلامک سویلائزیشن، اس کے پلرز کو سمجھیں، اس کے ستونوں کو سمجھیں۔ یہ تمدن جو پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں قائم ہونا ہے، یہ کسی ستون کے اوپر کھڑا ہوگا۔ ہمیں ملٹیپل ستون چاہیے، یہ ستون کیا ہیں، ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر یہ کہ اس کے اپنے کچھ اغراض و مقاصد اور اہداف ہوں گے، اس کے کچھ گولز ہیں، وہ گولز کیا ہیں، اور اسی طرح سے اس کی کچھ فیچرز ہوں گے اس نیو اسلامک سویلائزیشن کے، وہ کیا ہیں۔ یہ ہمارا دوسرا نقطہ تھا۔ تیسرا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ اس تمدن اسلامی کے قیام میں وہ کیا مشکلات ہیں، وہ کیا ہرڈلز ہیں جو کہ امت اسلامیہ کو درپیش ہیں، ہم ان کو اپنے ان دو سیشنز میں ٹچ کرنا چاہیں گے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، سافٹ وار جو کہ ایک فنومینا ہے جس کو ہم ایکسپلین کریں گے، اس کا کیا کردار ہے اس پورے تمدن کی تشکیل میں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ڈیفینیشن فیز میں انٹر ہو جاتے ہیں کہ یہ جو ہم نیو اسلامک سویلائزیشن کہہ رہے ہیں، جس کو امام خامنائی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ متصل کر رہے ہیں، یہ ہے کیا، اس کو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے۔ ایک بات میں ڈیفینیشن میں جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وہ یہ کہ کیونکہ یہ ایک مفصل موضوع ہے، ان دو سیشنز میں ہم کوشش کریں گے کہ تقریباً آپ کو اس کی ایک فہرست، اس کے جو مضامین ہیں، اس کے جو ٹاپکس ہیں، ان کی فہرست آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، تاکہ آپ ان ابحاث سے آشنا ہونا شروع ہوں۔ اور انشاءاللہ دور نہیں ہے وہ وقت کہ جب ہمارے جوان وہ اس موضوع کی امپورٹنس کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور اس اہمیت کی بنیاد پر اس پر تحقیق بھی شروع کریں، اور وہ تحقیق انشاءاللہ ایک عملی جامہ پہنے اور ہم اس تمدن اسلامی کی تشکیل میں ایک کردار ادا کر سکیں۔ الحمدللہ خداوند متعال نے ہمارے ملک کو بہت سارے باشعور اور بہت سارے شجاع جوان دیے ہیں، وہ جوان کے جو دین مبین اسلام سے محبت کرتے ہیں، جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، جو امام زمانہ علیہ السلام کے دین کے منتظر ہیں، وہ دین کی حاکمیت کے منتظر ہیں، وہ امام کے ظہور کے منتظر ہیں، وہ امام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنے میں یقین رکھتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس زمینہ سازی کا راستہ کیا ہے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس موضوع کے ذریعے آپ کی اس تشنگی کو سیراب کیا جائے، آپ کو انشاءاللہ وہ مواد پرووائڈ کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں آپ اس مطلب سے، یعنی ظہور امام زمانہ علیہ السلام سے اور اس اسلامک سویلائزیشن کی اسٹیبلشمنٹ سے مزید نزدیک ہو جائیں۔ تو اس تمہید کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں ڈیفینیشن عرض کریں۔ ہم نے کہا کہ دس نیو اسلامک سویلائزیشن، یہ ایک ایسا فینومینا ہے کہ جو فار اینی اسلامک سوسائٹی، کسی بھی اسلامی معاشرے کے لیے، آل دی ڈائمینشنز اینڈ مائنیوٹ ڈیٹیلز، جتنی بھی آپ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کو، جتنی بھی اس کے اندر ریزکاریاں ہیں، ان سب کو اگر اٹھائیں ایک فرد کے لیول پہ یا ایک اجتماع کے لیول پہ، یعنی ایز این انڈیویجول، انڈیپینڈنٹ انڈیویجول، یا ایز اے سوسائٹی، تو ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی موضوعات ہیں، جتنے بھی ابعاد ہیں، جتنی بھی ڈائمینشنز ہیں، وہ سب کی سب قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے لی گئی ہوں۔ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا، ایک ایسی سوسائٹی تشکیل دینا جس کی تمام ڈائمینشنز اس کے اندر ایک انڈیویجول کی حیثیت سے ہو، یا ایک سوسائٹی کی جتنی بھی نیڈز ہوتی ہیں، جس کے بارے میں ہم آپ کی خدمت میں بھی عرض کریں گے، یہ سب کی سب کہاں سے ایکسٹریکٹ کی گئی ہوں، کہاں سے استخراج کی گئی ہوں، کہاں سے استنباط کی گئی ہوں، دین سے، اسلام سے، قرآن سے، اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو اس کو ہم کہیں گے کہ جب یہ کام انجام پا جائے تو تو ہم کہیں گے تمدن اسلامی تشکیل پا گیا ہے اس سوسائٹی کے لیول پر۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی۔ دیکھیں ہم ایک اور اس کے اندر چھوٹی سی چیز آپ نے شاید نوٹ کی ہو کہ جب ہم نے تمدن نوین اسلامی کی بات کی ہے تو یہ نوین یعنی نیو یہ ورڈ کیوں یوز کیا؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تمدن اسلامی کو خود تو تمدن اسلامی کے اصل میں جو بنیان گزار تھے اور اصل میں جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تمدن اسلامی کی بنیاد رکھنے والی رسول ختمی مرتبت کی ذات تھی۔ بس ہم یہ نیو کا ورڈ کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ یہاں پر ہم آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہیں گے کہ یہ ہماری جتنی ابحاث ہیں وہ حضرت آیت اللہ خامنائی کی جو تھاٹ پروسیس ہے اس کی بنیاد پر ہے اور ان کی سپیچز اور ان کی ڈفرینٹ جو بکس اویلیبل ہیں اس کی بنیاد پر ہے۔ تو یہاں پر جو ہم نیو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی جس نیو اسلامک سویلائزیشن کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں جتنے بھی آج کے دور کے چیلنجز ہیں آج کے دور میں جوانوں کو اور معاشروں کو اور ہمارے بہنوں کو ہمارے بھائیوں کو ہمارے بزرگوں کو ہمارے بچوں کو جتنے بھی چیلنجز اس وقت درپیش ہیں آج کے دور میں یہ تمدن ان سارے چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا جائے گا۔ اس کی فاؤنڈیشن اور بیس کیا ہوگی؟ اس کی فاؤنڈیشن اور بیس وہی قرآن اور اہل بیت ہیں۔ مگر آج جب ہم اس کو اس زمانے میں یعنی 1400 سال 1400 سال کے بعد جب اس تمدن کو کہ جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انٹروڈیوس کروایا تھا آج امپلیمنٹ کرنے کی طرف آئیں گے تو آج کے چیلنجز کو ہم نے نظر میں رکھنا ہے، اس لیے یہ نیو کا ورڈ اس میں آپ کو نظر آئے گا۔ ہم اس تمدن کے ذریعے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے اور بہت اچھا سوال ہے، ایک جینوئن کوسچن ہے۔ ہم اس تمدن کے ذریعے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں مسلمان ملکوں کا، مسلمان سوسائٹیز کا، ایک کنگلومریشن ہم فارم کرنا چاہیں گے کہ جو اس وقت اس کے مقابلے میں جو ایک ماڈل پریزنٹ کیا جا رہا ہے اس سے برسر پیکار ہو۔ وہ ماڈل کون سا ہے؟ شاید آپ میں سے یقیناً کچھ لوگوں نے اس کا نام سنا ہوگا، NWO، دا نیو ورلڈ آرڈر۔ نیو ورلڈ آرڈر کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ یوں کہہ سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے وہ لوگ کے جو اس سے آشنا نہیں ہیں، یہ وہ ہے کہ جو دشمنان اسلام، دشمنان انسانیت، ظالمین ایک اپنا پورے کا پورا ماڈل پوری دنیا پر رائج کرنا چاہ رہے ہیں، نہ صرف اسلامی ممالک پر، پوری دنیا پر رائج کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارا اسلامک سویلائزیشن کا ماڈل ان کے مقابلے میں ہے۔ یہ بات جب آپ کو کلیئر ہو گئی تو آپ کو فوراً سے پہلے اس چیز کی امپورٹنس کا اندازہ ہو گیا کہ ہم نے اس موضوع کا ماہ رمضان کی راتوں میں کیوں انتخاب کیا۔ اس وقت متقین، بالخصوص متقین اور بالعموم تمام مسلمین کی توجہ خداوند متعال اور خدا کے دین کی طرف مبذول ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت جبکہ انسان اپنی عبادات میں مصروف ہو، صیام میں مصروف ہو، اپنی نمازوں میں مصروف ہو، قرآن کی قراءت میں مصروف ہو، قرآن کے اوپر سمجھنے، تفکر اور تدبر کرنے کے لیے آمادہ ہو، تو اس وقت اس موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اس موضوع سے آپ اس موضوع اصلی یعنی ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے نزدیک تر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم نے آپ کے سامنے لرننگ آبجیکٹیوز بھی رکھ دیے اور ہم نے آپ کے سامنے ڈیفینیشن بھی رکھ دی اس اسلامک سویلائزیشن کی۔ اس اسلامک سویلائزیشن میں ہم کن کن موضوعات کی طرف متوجہ ہونا چاہیں گے؟ اس میں سے ایک موضوع ہمارے پاس ہے کہ ایک فرد یعنی ایک انڈیویجول، اس کی ارتقاء کے لیے اس سویلائزیشن کی ضرورت ہے، اس کی معنوی ارتقاء کے لیے اور اس کی مادی ارتقاء کے لیے۔ اسی طرح سے ایک سوسائٹی، ایک معاشرہ، اس کو بھی کلیکٹیولی معنوی طور پہ اور اسی طرح مادی طور پہ ارتقا کرنا ہے، ترقی کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، خداوند متعال کی طرف بڑھنا ہے، ان آئیڈیلز کی طرف بڑھنا ہے کہ جو خدا نے اس کے لیے رکھے ہیں۔ بس اس سویلائزیشن کا انڈیویجول لیول ہے، اس کا سوشل لیول ہے، اسی طرح اس کا ایک کلچرل لیول ہے کہ ایک ایسی فرہنگ، ایک ایسا کلچر، ایک ایسی ثقافت، اس کو ہم رائج کریں اپنی زندگیوں میں اور اپنے ارد گرد کہ جس کے اندر دوبارہ کیا چیز ممکن ہو سکے؟ انسان کا خداوند متعال کی طرف سفر اور ارتقاء، معنوی ارتقاء۔ ان سب کا نتیجہ اصل میں وہ دنیا ہے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام نے بنانی آ کر، وہ دنیا ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کے اہداف میں سے ایک سب سے بڑا ہدف اس دنیا کا بنانا ہے کہ دنیا سے ظلم اور جور کو ختم کر کے قسط اور عدل کو امپلیمنٹ کریں گے. ڈیوائن سسٹم آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول بی امپلیمنٹڈ آن دس پلانٹ ارتھ. تو یہاں پر ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ اسی کے ساتھ ہمارے پاس پولیٹیکل سسٹم بھی ہے, کیونکہ کلچرل بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اسی طرح کلیکٹیو بھی عرض کیا. اب ہمارے پاس ہے کلچرل اور پولیٹیکل اور اکنامک سسٹم. یہ سب کے سب سسٹمز, ان کو اسلام سے ہم نے ڈیڈیوس کرنا اور ڈرائیو کرنا ہے. میرے خیال سے اتنی ایکسپلینیشن کے بعد تمام جو ہمارے سننے والے ہیں ان کے لیے یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ تمدن اسلامی کی اصل میں ڈیفینیشن ہے کیا, تمدن اسلامی کو ہم سمجھے کیسے. یہ کلچر نہیں ہے صرف, تمدن از فار وائڈر دین کلچر. تو سب سے پہلا جو ہم موضوع جس کے اوپر بات کرنا چاہیں گے اس کے ذیل میں, وہ ہے کہ وہ کون سے پلرز ہیں تمدن اسلامی کے, اسلامک سویلائزیشن کے, وہ کون سے ستون ہیں کہ جس پہ یہ تمدن قائم ہوگا. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور قطعی ہے, بس اسلامک سویلائزیشن کا اسٹیبلش ہونا بھی قطعی ہے. یعنی یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو شاید تحقق پا جائے اور شاید تحقق نہ پائے, ایسا نہیں ہے. اسلامک سویلائزیشن کی طرف دنیا اسلام بڑھ رہی ہے, اور یہ میں جو آپ سے باتیں عرض کر رہا ہوں یہ خود امام خامنہ ای کے خطبات میں سے میں یہ چیزیں ایکسٹریکٹ کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. امام کے ظہور کے بارے میں بھی ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ قطعی ہے, اور اسی طرح سے اسلامک سویلائزیشن کی فارمیشن بھی قطعی ہے. سب سے پہلا جو پلر ہم آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ یہ تمدن اسلامی اپنا ویلیو سسٹم کہاں سے لیتی ہے. دیکھیے, ہم نے کلی بات تو آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ اس کی ہر چیز قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر ڈیپینڈنٹ ہے, لیکن جب ہم اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز کہ جو ہمارے سامنے آتی ہے اس کی فاؤنڈیشن میں, وہ یہ ہے کہ اس کی ویلیوز کس بنیاد پہ ہوں. یہاں پر امام خامنہ ای فرماتے ہیں کہ ایمان ان اسلام اینڈ توحیدی ویلیو سسٹم. ہمارے پاس ارزشوں کا یعنی ویلیوز کا وہ مجموعہ ہو جس کو ہم کہہ سکے کہ یہ توحیدی ویلیو سسٹم ہے. آپ دیکھیں قرآن میں خداوند متعال نے جگہ جگہ پر توحیدی ویلیو سسٹم کو ایکسپلین کیا ہے, توحیدی ویلیو سسٹم کے انسٹنسز بتائے ہیں, اس کی نشانیاں بتائی ہیں. جس طرح آپ سنتے ہیں علماء سے بھی کہ تقویٰ کی طرف سفارش کی گئی ہے, حقوق الناس کی طرف سفارش کی گئی ہے, معنویت کی طرف سفارش کی گئی ہے, عدالت کی طرف سفارش کی گئی ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو اسلام کا ویلیو سسٹم بناتی ہیں. یہ وہ ویلیو سسٹم ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ توحیدی ویلیو سسٹم ہے. دیکھیے, صرف اور صرف کلمہ پڑھنا اپنی زبان سے یا اپنے منہ پہ داڑھی رکھنا یا صرف حجاب پہننا, وہ اسلام نہیں ہے. ہمارے پاس قرآن مجید میں خداوند متعال فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ دیکھیے, اب قرآن مجید میں خداوند متعال کیا فرما رہا ہے کہ جو بدو تھے, بیڈوینز تھے, بیڈوینز کہتے تھے کہ وی ہیو فیتھ, ہمارے پاس ایمان ہے, ہم ایمان رکھتے ہیں, ہمیں اسلام میں ایمان ہے. قرآن کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, سے کہو کل, یو ڈو ناٹ ہیو فیتھ یٹ, تم لوگوں میں ابھی تک ایمان نہیں آیا. سے وی ہیو ایمبریسڈ اسلام, کہو کہ ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے, ہم نے تسلیم کیا ہے. فار فیتھ ہیز ناٹ یٹ انٹرڈ ان ٹو یور ہارٹس, کیونکہ اب تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یعنی آپ اگر مسلمان ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ مؤمن ہوں. جب تک آپ کے دل میں ایمان نہیں آ گیا, ایمان نے اپنا بسیرا نہیں کر لیا, تب تک آپ مؤمن نہیں ہیں. بس جس چیز کی ضرورت ہے امت اسلامیہ کو وہ یہ کہ ہم سب سے پہلے ایمان کی بنیاد پر اپنی زندگیوں کو استوار کریں, کیونکہ یہ وہ ویلیو سسٹم ہے کہ جو فنڈامنٹل ویلیو سسٹم ہے اس اسلامک سویلائزیشن کے لیے. تو یہ ہمارا پلر میں پہلی چیز تھی. دوسری چیز جو ہم پلر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے کہ اس اسلامک سویلائزیشن، اس تمدن اسلامی کے متحقق ہونے کے لیے ہمیں کس میتھڈالوجی کی ضرورت ہے. دا سیکنڈ پلر از دا میتھڈالوجی اٹ سیلف. دا فرسٹ ون واز ویلیوز. میتھڈالوجی کیا ہوگی؟ دیکھیے، ہمارے پاس میتھڈالوجی ہوگی انٹیگریشن آف عقل ود نقل، کہ عقل کو نقل کے ساتھ ہمیں انٹیگریٹ کرنا ہوگا. ہم صرف اور صرف آیات اور روایات کے ظواہر کو لے کر اگر معاشرے کے اندر اسلام کو امپلیمنٹ کرنے چلے جائیں گے تو ہم کیا کر رہے ہوں گے؟ بالکل وہی کام جو مثلا داعش کر رہی تھی، کہ انہوں نے قرآن کے ظاہر کو لیا اور لے نکل پڑے امپلیمنٹ کرنے کے لیے. نہیں عزیزان، ہمارے پاس قرآن کے اندر ڈیپتھ موجود ہے، ہمارے پاس قرآن کے اندر معارف قرآن، معارف الہی موجود ہے. اس کے لیے ہمیں فقہا کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، ہمیں استنباط، استخراج، یہ سب چیزوں کو، ان ٹولز کو استعمال کرنا پڑے گا، ہمیں تدبر کرنا پڑے گا، ہمیں تفکر کرنا پڑے گا، ہمیں توسم کرنا پڑے گا. مثلا توسم کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے ارد گرد کو، اپنی انوائرمنٹ کو اور نیچر کو دیکھتے ہیں اور نیچر سے لیسنز کو ڈیڈیوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اسلام کی کمپریہنسو انڈرسٹینڈنگ کے لیے ضروری ہیں. بس ہمیں انٹیگریٹ کرنا ہے نقل کو اور عقل کو، یعنی ہمارے پاس روایات بھی موجود ہیں، ہمارے پاس آیات بھی موجود ہیں، اور انہی کی بنیاد پہ ہمیں دعوت دی گئی ہے تفکر اور تدبر کی، تاکہ ہم کس چیز کی طرف جائیں، اپنی عقل کو بروئے کار لے کے آئیں. تو میتھڈالوجی میں پہلی چیز ہو گئی انٹیگریشن آف نقل اینڈ عقل. دوسری چیز وہ کیا ہے؟ ماڈرنٹی. اچھا، جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا، یہ لفظ کہا، آپ شاید پریشان ہو گئے ہوں کہ یہ ماڈرنٹی تو ہمارا نعرہ نہیں ہے، ماڈرنٹی تو کسی اور کا نعرہ ہے. مثلا آج غرب ماڈرنٹی کا نعرہ لگاتا ہے. دیکھیں، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہم نے بہت سارے اپنی ویلیو سسٹم کو یہ سوچ کر کہ یہ غرب اس کو اپنائے ہوئے ہے، یہ مغربی دنیا اس کو اپنائے ہوئی ہے، ہم نے کچھ سوچے سمجھے بغیر اس کو چھوڑ دیا. دیکھیے، اسلام ہمارے پاس ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اپنے زمانے میں زندہ رہیں، حتیٰ علماء کو یہ کہ وہ اپنے زمانے کو سمجھیں. عارف بے زمانے ہی ہمارے پاس حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اپنے زمانے کا عرفان رکھتے ہوں، اپنے زمانے کی معرفت رکھتے ہوں، اپنے زمانے کو سمجھتے ہوں. بس یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہمیں دس اسلامک سویلائزیشن، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ جدیت کی ہے. وہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ماڈرنٹی کو سمجھیں اور ود ان دا فریم ورک آف اسلامک لاز اینڈ اسلامک ویلیو سسٹم اس ماڈرنٹی کے قائل ہوں. ہمارے ہاں ایک مشکل یہ ہے کہ ہم ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز جو ہمارے سامنے اس وقت دنیا میں موجود ہیں، مثلا فیمنزم کا مسئلہ ہے، کیپٹلزم کا مسئلہ ہے، سوشلزم کا مسئلہ ہے، مارکسزم کا مسئلہ ہے، کمیونزم کا مسئلہ ہے، یہ سارے ازمز جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں ہمارے جوانوں کے دماغوں کو پولیوٹ کر رہے ہیں. ہم اگر ان ازمز کے اوپر کام نہیں کریں گے، ان کے خلاف ہم اگر اپنے جوانوں کو ایکوپ نہیں کریں گے، امپاور نہیں کریں گے، تو ہم زمانے سے پیچھے رہ جائیں گے. اگر آپ تشیع کی پوری تاریخ دیکھیے تو ائمہ اطہار سے لے کر ہمارے بڑے بڑے فقہا، حتیٰ اب تک آپ اگر علماء کو دیکھیں، مثلا حضرت آیت اللہ جوادی عاملی جیسی شخصیات کو دیکھیں، مثلا آپ دوسرے مراجع کو اور فقہا کو دیکھیں، تو یہ اپنے زمانے کے ایشوز کو ڈیل کر رہے ہیں. ہم اپنے زمانے کے ایشوز کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں. بس یہ مطلب ہے اس میتھڈالوجی میں ماڈرنٹی کا. ہم اس کے اوپر بہت ساری بات کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ آج کے سیشن میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایک کلی پکچر پرووائڈ کر دیں اور آپ کے ذہن میں ایک کلی خاکہ بن جائے، کہ جس سے آپ کو یہ پتہ ہو کہ اسلامک سویلائزیشن کہتے کس کو ہیں، اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، تو ہم انفارچونیٹلی ان میں سے بہت سارے ٹاپکس کی ڈیٹیلز میں نہیں جا پائیں گے. لیکن انشاءاللہ جب ہمیں خداوند متعال نے موقع دیا تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مزید ایلیبوریٹ کریں، نہ صرف اس پوائنٹ کو بلکہ باقی پوائنٹس بھی جو آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، ان کی ایلیبوریشن ریکوائرڈ ہے. تو ہم کس چیز پر تھے؟ اگر آپ کو بھول نہیں گیا تو ہم اس وقت بات کر رہے تھے پلرز آف دس اسلامک سویلائزیشن. اس میں ہم نے پہلا آپ کی خدمت میں عرض کیا ویلیوز، سیکنڈ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے میتھڈالوجی، اور تیسرا ہے ایٹیٹیوڈ۔ دوستان عزیزان، یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہمیں اس زمانے میں کس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زندہ رہنا ہے۔ ہم ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، دوسری اقوام کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، دوسرے نظاموں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ہم دوسری کوٹ ان کوٹ سپر پاورز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور ایک دفعہ یہ ہوتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کرتے ہیں اور ہم صرف اور صرف خداوند متعال کی ذات پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ دیکھیے ماہ رمضان کتنا خوبصورت مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم اس چیز کی طرف شاید پورے سال میں سب سے زیادہ متوجہ ہوتے ہیں کہ ہم خداوند متعال کے اوپر کتنے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں، ہمارا انحصار خداوند متعال کی ذات پہ کتنا زیادہ ہے۔ بس ہمارا توکل، ہماری ڈیپینڈنسی، ہماری ریلائنس، یہ سب کچھ صرف خداوند متعال پہ ہونی چاہیے، اور دوسرے لیول پہ وہ نعمتیں جو خدا نے ہمیں دی ہیں، جس کے اندر سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس ہمارے جوان ہیں، سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس وہ ہیں کہ جو اسلام سے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں اور کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ بس ہم نے ایٹیٹیوڈ کی جو بات کی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب تک ایک قوم اپنے ایٹیٹیوڈ کو ٹھیک نہیں کرتی ہے، تب تک وہ ترقی کی راہوں پر گامزن نہیں ہو سکتی۔ انفارچونیٹلی آپ دیکھیے کہ پاکستان میں ہمارے پاس اس وقت جو اوور آل ایٹیٹیوڈ ہے، وہ یا تو یونائٹڈ نیشنز پر ڈیپینڈنسی کا ہے، یا پھر ہمارے پاس امریکہ پر ڈیپینڈنسی کا ہے، یا پھر ہمارے پاس دوسری سو کالڈ جو سپر پاورز ہیں یا ریجنل پاورز ہیں، ان پر ڈیپینڈنسی کا ہے۔ ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے باہر آنا ہوگا۔ اگر میں اس پہ چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دے دوں تاکہ آپ کے ذہن مزید نزدیک آ جائیں اس مطلب کے، تو وہ ہوگی انقلاب اسلامی کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران، اس میں جب انقلاب آیا تو آپ کو پتہ ہے رہبر معظم فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت حتیٰ ایک خاردار تار کو بھی امپورٹ کرتے تھے باہر سے۔ یعنی انقلاب آنے سے پہلے جب طاغوت کی حکومت تھی یہاں پر، جب شاہ کی حکومت تھی، تو رہبر فرماتے ہیں کہ حتیٰ اس وقت ایک خاردار بھی جو ہے وہ امپورٹ کی جاتی تھی۔ لیکن بیکاز آف دا سینکشنز، بیکاز آف دا ایٹیٹیوڈ آف دس نیشن، انہوں نے امپورٹ کو ختم کیا یا بہت کم کیا، اور ساتھ میں اپنی جو ڈومیسٹک پروڈکشن ہے اس کو بڑھانا شروع کیا۔ انہوں نے خود سے اپنے لیے سیلف ریلائنٹ ہو کر، اپنے جوانوں کے اوپر تکیہ کر کے، اپنے سسٹم کے اوپر تکیہ کر کے، انہوں نے اپنے لیے خود اپنی ضروریات کو پورا کرنا شروع کیا۔ اور آج آپ دیکھیے کہ الحمدللہ رب العالمین، ابھی لیٹسٹ جو آپ نے دیکھی ہوگی کچھ دن پہلے، کہ اس واحد حکومت اسلامی نے، جو روئے ارض کے اوپر ایک واحد حکومت اسلامی ہے، اس نے اپنی سیٹلائٹ بھی جو ہے وہ اسپیس میں بھیج دیا، اور وہ ایک سکسیزفل لانچ رہا۔ یہ خداوند متعال کا احسان ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک وہ زمانہ تھا جب انقلاب آیا 1979 میں، کہ تہران پہ صدام کی فورسز، جو کہ امریکن ویجڈ وار لڑ رہا تھا ایران کے ساتھ انقلاب اسلامی کو سپریس کرنے کے لیے، وہ یہاں پر آ کر تہران میں بمباری کرتے تھے، اور رہبر معظم فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے ہو کے صرف دیکھتے تھے، کیونکہ انقلاب نیا نیا آیا تھا، ابھی ان کے پاس اپنی فوج بھی نہیں تھی، ان کے پاس اکوپمنٹ بھی نہیں تھا، ان میں سے کوئی چیز نہیں تھی، اور یہ صرف اپنے جذبوں سے لڑ رہے تھے، یہ صرف اور صرف اسلام کی خاطر لڑ رہے تھے۔ یہ کیا کر رہے تھے کہ لبیک یا زہرا کے نعروں کے ساتھ میدان میں اتر کے اپنی قربانیاں دے رہے تھے، لیکن اس جنگ کے اندر یہ ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، اور یہاں تک کہ خداوند متعال نے ان کو فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ آج جب امریکہ اپنا ڈرون، جو کہ 220 ملین ڈالرز کا ڈرون تھا، اس کو ایران کی ایئر سپیس میں بھیجتا ہے، تو وہ بارڈر کے اوپر ہی اڑا دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں بہت سمپل، وہ یہ کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کی شان اور ان کی فضیلت یہ ہونی چاہیے کہ جب ان کے گھروں پر، ان کے سکولز پر، ان کے آفیسز پر، ان کے کالجز پر، ان کے ہاسپٹلز پر بامبنگ ہو رہی ہو، دشمن آ کے، کفار آ کے بامبنگ کر رہے ہوں، تو یہ کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہوں، یا اہل بیت کی شان، اہل بیت کے ماننے والوں کی شان یہ ہونی چاہیے کہ جیسے ہی دشمن نے ان کی طرف ذرا سی بھی کوشش کی کہ ان کو نقصان پہنچایا جائے، تو ان کو منہ توڑ جواب ملے۔ آپ خود اس چیز کو سوچیں، آج اسلام مقتدر ہے۔ آپ دیکھیے کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ جس طرح سے ہمارے ائمہ کو شہید کر دیا گیا، ہمارے ائمہ کو زندانوں میں ڈال دیا گیا۔ ہمیں کس چیز کے لیے تیار ہونا ہے؟ وہ یہ کہ ہمارے زمانے کی حجت آئے اور ہم اس قابل ہوں کہ اس وقت کے یزید، اس وقت کے فرعون، اس وقت کے قارون، اس وقت کے جابر اور ستمگروں کے خلاف ہم قیام کر سکیں اور امام کی حفاظت کر سکیں۔ کیا ہمارے لیے یہ ہدف نہیں بنتا؟ بس اس ہدف کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ڈیفرنٹ ہو۔ ہم لوگوں کو اس چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا پڑے گا، ہم لوگوں کو اسلام کے کرائیٹیریاز کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا پڑے گا تاکہ ہمارے ایٹیٹیوڈ وہ ہوں جو خداوند متعال نے ہم سے ایکسپیکٹ کیا ہے اور جو ہمارے زمانے کے امام ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، منتظر ہیں۔ امام کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے اس ایٹیٹیوڈ کے چینج ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھیے شیعہ آج کروڑوں کی تعداد میں ہے دنیا میں، تو پھر کیا چیز ہے جس کا امام انتظار کر رہے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ایٹیٹیوڈ اگر ہمارا چینج ہو جائے، ڈپینڈنسی کے ایٹیٹیوڈ سے نکل کے ہم سیلف ریلائنس اور ریلائنس آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے اوپر اگر آ جائیں تو انشاءاللہ ہمارے زمانے کی حجت امام زمانہ علیہ السلام وہ ظہور فرمائیں گے۔ بہت کوئکلی ہم آپ کے خدمت میں اس اسلامک سویلائزیشن کے 5 گولز رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلا گول اسلامک سویلائزیشن کی فارمیشن کا کیا ہے کہ میٹیریلسٹک اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ آف دا اسلامک ورلڈ۔ دیکھیے آپ دنیا اسلام کو ایک جسم کی مانند دیکھیں، آپ اس کی میٹیریل نیڈس کو بھی ایک جسم کی میٹیریل نیڈس کے مانند دیکھیں اور اس کی اسپریچول نیڈس کو بھی ایک جسم کی مانند دیکھیں۔ کبھی کبھی ہمارے جو متدین لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جب ہم اسپریچول نیڈس کی بات کر رہے ہیں تو ہم میٹیریل کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ مادہ پرستی تو اچھی بات نہیں ہے، دنیا تو ایک اچھی کوئی چیز نہیں ہے، دنیا کی تو بہت ساری کنڈیمنیشن میں ہمارے پاس احادیث موجود ہیں، تو ہم کیسے کہہ رہے ہیں کہ میٹیریل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ؟ اکنامک کا تو تعلق ہی مادے سے۔ دیکھیے یہ ایک غلط طرز تفکر ہے اور یہ کہیں کہیں جان بوجھ کر اور کہیں پر ہمارے لوگوں نے سادہ لوہی میں اس طرز تفکر کو اپنایا۔ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے گزر جاتا ہوں۔ ہمارے پاس دعا میں کیا فرماتے ہیں، اکثر آپ نے یہ دعا سنی بھی اور پڑھی بھی ہوگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرہ حسنا وقنا عذاب النار۔ آپ دیکھیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کہاں کہاں پہ حسنا مانگ رہے ہیں خداوند متعال سے، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ بس اس دنیا کے اندر حسنا کیا وہ مادی ضرورت ہے اور آخرت کے لیے حسنا وہ اخروی ضرورت ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں میٹیریل اور اکنامک ڈیولپمنٹ وہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور اس کے اوپر بہت سارے ادلہ موجود ہیں، خود ائمہ کی زندگی سے بھی موجود ہیں، جس کے لیے ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے۔ یہ فرسٹ گول ہے اسلامک ورلڈ کی، نہ صرف پاکستان کی، نہ صرف پاکستان کے شیعوں کی، ہم اس وقت پوری امت اسلامیہ کی بات کر رہے ہیں۔ اپنے کینوس کو انشاءاللہ ہم بڑا کریں، کیونکہ یہ جو امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہے اور امام زمانہ علیہ السلام کی موومنٹ ہے، یہ کسی بھی ایک خاص گروہ کے لیے نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ بس ہم اس وقت جو اسلامک سویلائزیشن کے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں کہ اسلامک ورلڈ کی جتنی بھی میٹیریل اور اکنامک گروتھ ہے، ڈیولپمنٹ ہے، اس کی طرف ہم متوجہ ہوں۔ سیکنڈ، سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ۔ دیکھیے ہم بہت ساری چیزوں میں یہ کہتے ہیں کہ غرب نے جو ہے وہ، مثلاً امریکہ نے، مثلاً یو کے نے، مثلاً جرمنی نے، مثلاً یہ جتنے بھی سارے، فرانس ہو گیا، ان سب نے اپنی جو دنیا کے اوپر کنٹرول بنایا ہے وہ ظلم کر کے بنایا ہے، دوسروں کو مار کے بنایا ہے، دوسروں کے مال کو لوٹ کے بنایا ہے۔ یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور تاریخ اس کی گواہ ہے، یعنی یہ ہم صرف شیعہ ہونے کی حیثیت سے نہیں کہہ رہے، صرف مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں کہہ رہے، تاریخ اس کی گواہ ہے، یہ چیز اس وقت اظہر من الشمس ہے۔ لیکن کیا صرف یہ فیکٹرز تھے کہ جس کی وجہ سے آج غرب پروگرس کر گیا، ڈیولپ کر گیا اور ہمارے پاس جو ہے وہ انڈر ڈیولپڈ اقوام باقی رہ گئیں؟ یعنی اس کے پیچھے آیا صرف اور صرف یہ تھا کہ انہوں نے ظلم کیا اور آگے بڑھ گئے؟ نہیں دوستان، اس میں امام خامنہ ای فرماتے ہیں کہ ویسٹ نے سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل گروتھ کے ذریعے اپنی کنٹرول کو اس دنیا کے اوپر اور دوسری ممالک کے اوپر اور دوسری نیشنز کے اوپر اس کو قائم کیا، ٹھیک ہے؟ اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے، درست ہے کہ انہوں نے ظلم بھی بہت کیا، اور حتیٰ جب یہ ٹیکنالوجی اور سائنس کے انہوں نے یوز کیا اس میں بھی ظلم کیا، لیکن اس وقت ہماری بحث اس سے نہیں ہے، ہماری بحث اس سے ہے کہ کیا مسلمانوں کو، کیا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو سائنٹیفکلی اور ٹیکنالوجیکلی دوسروں سے آگے نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بس یہ ایک ہدف قرار پاتا ہے اس نیو اسلامک سویلائزیشن کا، کہ انشاءاللہ اس اسلامک سویلائزیشن کے اندر مسلمان وہ لیڈ کر رہے ہوں گے ٹیکنالوجیکلی اور سائنٹیفکلی، اور یہ مشکل نہیں ہے، اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ایک پورا سیشن درکار ہے کہ بات کی جائے، لیکن یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ نمبر 3، ہم گولز پہ بات کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ آف سوشل جسٹس۔ اگین یہاں پر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، اور میرا اس وقت جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ایک فہرست دے دی جائے، جس کے بارے میں انشاءاللہ آپ بعد میں بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے نوٹس بنائیں، اور اس کے بارے میں علماء سے، جو بہتر علماء ہیں ان سے، اور اسی طرح سے کتابوں کی طرف رجوع کریں، آپ اپنی ریسرچ کو جاری رکھیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے مطالب۔ اس وقت ہم آپ کو صرف ایک فہرست دیتے جائیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے۔ سوشل جسٹس، اگین ہم کس سوشل جسٹس کی بات کر رہے ہیں؟ آیا سوشل جسٹس کا مطلب ایکوالٹی ہے؟ آیا یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایکوالٹی آف مین اینڈ ویمن ہو، آیا ہم اس کی طرف ناظر ہیں اس وقت یا اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں سوشل جسٹس، اس کا مطلب ہے کہ ایکول اپرچونیٹی فار گروتھ، ہر ایک کے پاس گرو کرنے کے لیے ایکول اپرچونیٹی پرووائڈڈ ہونی چاہیے، اس کے پاس اس چیز کی سہولت موجود ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ ہم عدل کے اور ایکویٹی کے اور قسط کے قائل ہیں۔ عدل کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز کو اس کی جگہ پر رکھ دینا، ایک چیز جہاں بلانگ کرتی ہے اس کو وہاں پر رکھ دینا۔ عدل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو یہاں پر رکھوں اور اس کو بھی یہاں پر رکھوں، یہ مطلب نہیں ہے۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جگہ یہاں پر ہے، ماؤس یہاں پر آئے، کمپیوٹر کی جگہ یہاں پر ہے، یہ یہاں پر آئے، ٹھیک ہے؟ تو ہم جس اسلامک سویلائزیشن کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ، یعنی اس کا قیام ہونا سوشل جسٹس کا تھرو آؤٹ دا سوسائٹی، وہ ضروری ہے۔ 4th اس کا گول جو ہے وہ ہے ٹو بوسٹ ونز معنویت، یعنی روحانیت جس کو ہم بولتے ہیں، اور اخلاق۔ دیکھیے ہمارے پاس بہت ساری قرآن کی آیات اس کے اوپر نازل ہیں، بہت ساری احادیث رسول اللہ اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم تک منقول ہوئی ہیں، کہ جس کے اندر ہمیں پرفیکشن آف اخلاق اور پرفیکشن آف معنویت کی دعوت دی گئی ہے، ہمیں انسان کامل بننے کی طرف کا سفر کرنا ہے۔ اور یہیں سے ہم اس 5th گول پہ آ جائیں گے کہ میکنگ دی ڈیزائرڈ اسلامک لائف پاسبل۔ اسلامک سویلائزیشن کا سب سے جو محور قرار پاتا ہے گول، وہ یہی گول ہے کہ وہ زندگی جو خداوند متعال نے، جو قرآن نے، جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے چاہی ہے، ہم اس کو ایک ایسی انوائرمنٹ پرووائڈ کریں کہ جہاں پر وہ زندگی جس طرح ایک پودا نشوونما پا سکتا ہے وہ پا سکے، وہ ڈیزائرڈ لائف۔ یہاں پر ایک بہت خوبصورت ایک بات حضرت آغا امام خامنہ ای فرماتے ہیں، امام خامنہ ای کہتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس کانسیپٹ پایا جاتا ہے عمومی طور پہ معاشروں کے اندر، لوگ کہتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے، تشریف لائیں گے، تو یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، اینڈ دیٹ وڈ بی دا اینڈ آف ایوری تھنگ۔ رہبر فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، امام آئیں گے تو وہاں سے فریش سٹارٹ ہوگا، اب اصل میں دنیا اپنی اس بگننگ کو ہٹ کرے گی، اس لائن کو ہٹ کرے گی جہاں سے ان کا اصل سفر شروع ہونا ہے۔ مثلا اگر آپ ایک محلے کے اندر بیٹھے ہیں، ایک گھر کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کو جانا ہے فرض کریں ایک دوسرے شہر، آپ کو لاہور جانا ہے، آپ کو اسلام آباد جانا ہے، آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اب آپ کو ہائی وے تک جانا ہوتا ہے، ہائی وے پہ جاتے ہیں، پھر آپ موٹر وے پہ جب چڑھ جاتے ہیں تو موٹر وے آپ کو آل دا وے آپ کے شہر تک لے جاتی ہے جہاں آپ کی منزل ہوتی ہے۔ رہبر فرماتے ہیں کہ امام کا ظہور بالکل اس موٹر وے کی طرح ہے، کہ بشریت، انسانیت جو کہ اس وقت سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان پتھریلی جگہوں پر پھر رہی ہے جہاں پر کانٹے اس کے پاؤں میں لگ رہے ہیں اور بھٹک رہی ہے ادھر سے ادھر، اس کو راستہ نہیں مل رہا کہ یہ کہاں پر جائے۔ اس کورونا کے ابھی سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ اس وقت پوری انسانیت کمپلیٹلی لاسٹ ہے۔ اس انسانیت کو راستہ کب ملے گا؟ جب یہ اس ہائی وے کو ٹچ کرے گی، اور جیسے یہ ہائی وے کو ٹچ کرے گی تو یہ تھوڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب سفر ختم ہو گیا، اب یہاں سے تو سفر سٹارٹ ہوگا۔ اس پرفیکشن کی طرف سفر سٹارٹ ہی تب ہوگا جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ یہاں سے وہ ماحول سازی ہوگی، اس طرح کی انوائرمنٹ بنے گی جس کے اندر ارواح اور نفوس رشد پاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مثالی معاشرہ ہوگا کہ جس کی منتظر بشریت کب سے ہے۔ لیکن اس کے لیے مقدمہ کیا ہے؟ مقدمہ یہی جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس اسلامک سویلائزیشن کی طرف ہمارا سفر۔ تو یہاں پر ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ جو آج ہم پوائنٹس کور کر سکتے تھے وہ ہم نے کور کر لیے ہیں، اور جو نیکسٹ پوائنٹس ہیں انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ وہ نیکسٹ سیشن میں آپ کے ساتھ کور کریں، جس میں سے ہمارا جو مین ایک چیز رہ گئی ہے وہ ان ہرڈلز کے اوپر بات کرنا رہ گیا ہے کہ جو اس اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک سویلائزیشن کے لیے معنی ہیں، یعنی وہ ایک بیریئر کا کام کر رہے ہیں۔ ان ہرڈلز کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور اسی کے ساتھ ہم متصل کر دیں گے اپنی اس بحث کو کہ ہم جنگ نرم کس کو کہتے ہیں، اور ہم جس فیز میں رہ رہے ہیں، ہم جس ٹائم میں رہ رہے ہیں، اس کے اندر ہمارے کیا وظائف بنتے ہیں، اور ہم کس قسم کی جنگ کی حالت میں ہیں، اس کو آپ کے لیے انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے نیکسٹ سیشن میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔